رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. معدل الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاصله، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں سورۃ النساء کے مضامین کو ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا. بغداد معلا کے سفر کے حوالے سے چند دروس موقف رہے. آج الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کے تسلسل کو قائم کیا جا رہا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 سے متعلق کچھ ضروری بحث گزشتہ ہونے والے درس قرآن کے اندر ذکر کی گئی، اپنی ہدایات کے لیے اور قرآن کریم فرقان حمید سے رہنمائی اور دستور زندگی کو سمجھنے کے لیے، سلیقہ بندگی کو جاننے کے لیے ان مضامین کی طرف غور کیا جا رہا تھا، اور بالخصوص منصب نبوت شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص واقعے کے ضمن کے اندر آپ کے مقام کی وسعت کی طرف ایک واضح اشارہ اور ثبوت مل رہا ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا تھا. میں ہر درس کے شروع میں ایک یاد دہانی کے لیے اور گزشتہ سے پیوستہ کے تناظر کے حوالے سے تقاضے پر چند باتیں ذکر کر دیا کرتا ہوں، اور اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، قرآن کریم کی وہ بنیادی سورت ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے، مرد عورت، بچے کے لیے اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، ریاست کا امیر ہو، ایک فرد واحد ہو، ایک ملازم ہو، یا وہ خود ایک محکمے کا محکم ہو، خود وہ ان تمام تر معاملات کا مالک ہو، وہ پڑوسی ہو، وہ شہری ہو، وہ وطنی ہو، وہ دین کا مبلغ ہو، وہ نمازی ہو، وہ اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچوں اور دیگر عائز و اقارب کے ساتھ اس کے رشتے جس جہت کے ساتھ ہوں، شوہر ہونے کے حوالے سے، بھائی ہونے کے حوالے سے، بیٹا ہونے کے حوالے سے، الغرض یہ تمام چیزیں، اور بالخصوص اقوام عالم تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے مسلمانوں کی وہ جماعت جو دین کی تبلیغ پر مامور ہے، وہ غیر مسلموں تک اپنے پیغام کو کس طرح پہنچائے، دلائل شریعہ کی ترتیب کیا ہو، کن مضامین پر ان قوم کو گویا کہ راضی کیا جائے، اور اپنے پیغام کو کس ترتیب کے ساتھ اول درجے میں کن باتوں کو ان تک پیش کیا جائے، اور پھر سماجی طور پر، سیاسی طور پر اور امور عامہ میں، ریاست کے اندر اور علاقے میں اور دنیا میں امن و عامہ کے لیے غیر مسلم اقوام کے ساتھ کس قسم کے سماجی اور سیاسی روابط رکھے جا سکتے ہیں، ایک انسانیت کے تعلق کے حوالے سے المختصر یہ بے بہا مضامین ہے جو سورۃ النساء کے اس بنیادی صورت کے اندر، یہ بنیادی اور اعلیٰ مقصد کے مضامین کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کیونکہ نزول کے حوالے سے غزوہ احد کے وقت کی ہے، غزوہ احد یعنی سن 2-3 ہجری کا یہ واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ چکے ہیں، عبادات، توحید، رسالت، ان تمام کی باتیں مکہ مکرمہ میں پختہ کر دی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں قدم رکھنے کے ساتھ ایک اب ایک خطے نہیں بلکہ ایک ریاست کے امیر کی حیثیت اور ایک حاکم وقت کی حیثیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر مدینہ جو مسلمانوں کی پہلی اسٹیٹ اور پہلا ملک قرار پا رہا ہے، وہاں پر سارے دیگر مذاہب اور دیگر ادیان کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہ طور پر میثاق مدینہ کی صورت میں، وہ تمام شکے موجود ہیں کتاب و سنت اور سیرت کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ کا امیر اور حاکم منتخب کر لیا۔ یہود بھی آپ کے تابع ہو گئے، نصرانی بھی آپ کے تابع ہو گئے، دیگر اقوام بھی آپ کے تابع ہو گئی۔ اب 10,000 مربع میل کا یہ علاقہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 1,000,000 مربع میل کا یہ علاقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ تک مکمل طور پر اسلام کے تسلط کے اندر تھا۔ بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے دور میں زمینی غلبے کے حوالے سے یہ خطہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے دور کے حوالے سے دو اقوال ملتے ہیں کہ 2,200,000 مربع میل، 3,000,000 مربع میل تک اسلام کی سرحدیں آگے تک پہنچ گئی تھیں، اور تقریباً کئی بر اعظموں پر مسلمانوں کی ریاست اور ان کا حکم اور اللہ کا جو نظام ہے باقاعدہ طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، اپنے اور غیروں کے حوالے سے جو نظام، دستور، قانون ہے، وہ باقاعدہ طور پر خلفاء راشدین، المہدیین، الواصلین، رضوان اللہ اجمعین کے دور مبارکہ کے باقاعدہ طور پر اس کی امپلیمنٹ ہوئی، اس کا قانون ہوا، اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں امن اور حقوق کی تقسیم کہیں پر دیکھی جائے اور جبر، ظلم، استبداد سے ہٹ کر توازن، اور اپنے اور غیروں کی، اپنا ہے یا غیر ہے، اس فرق سے ہٹ کر اپنی زبان بولتا ہے یا ہم سے مختلف زبان بولتا ہے، ان تمام تر جانبداری کے پہلو کو چھوڑ کر حقیقی توازن اور عادل کو دیکھا جائے تو آج بھی اقوام عالم مڑ کر دور خلفاء راشدین کو دیکھتی ہے، جو باقاعدہ طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہ نزول۔ اور آج مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس حکم کے نفاذ کے لیے اور اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو دوبارہ وہ اس دھرتی پر نافذ کرنے کے لیے اسلامی سرحد اور اسلامی حاکمیت اور اسلامی قانون اور وہ اسلامی حکمرانی کے لیے وہ اپنی ذات کے طور پر وہ کوشش کرے۔ اگر شومی قسمت ہم اغیار کے غلام اور موت سے ڈرنے والے ہونے کی بنا پر آج وہ نظام اگر ہم نہیں لا سکتے کہ جہاں پر ہمارے لوگ خود گویا کہ اسلام کے دشمنوں کے پروردہ نام نہاد مسلمانوں کی صورت میں ہمارے لوگ ہیں، لیکن اللہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے، یہ ضرور ہے کہ ہمارا گھر خود ہمارے لیے ریاست ضرور ہے۔ اگر ہم اس پوری زمین کے اوپر نظام کی جدوجہد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، لیکن اس کا مقصد نہیں کہ اس سے جان چھڑائی جائے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، مسلمان اللہ رب العالمین جل وعلا کے نظام کا ایک وارث ہے، امین ہے۔ اگر وہ باقاعدہ طور پر وہ خلفاء راشدین کے دور کی نظیر نہیں لا سکتا لیکن سچ بول کر اسلام کو ریپرزینٹ کرے اور حق بول کر عدل کے ذریعے، توازن کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور قرآن کے قانون کا وہ وارث بن کر یہ بتائے کہ اگر وہ نظام دوبارہ نہیں آ سکتا لیکن یہ فکر ضرور موجود ہے کہ آج بھی اس دھرتی کے اوپر اپنے اور غیر کی پرواہ کیے بغیر عدل اور انصاف پر اگر کوئی لوگ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو جہاں تک یہ میرے اور آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے، وہیں پر ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ اب ملاوٹ کرنا، چوریاں کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، اپنے گھٹیا مال کو بڑے اچھے کمال کے ساتھ بیان کرنا، اگلے کے اچھے مال کو گھٹیا ثابت کر کے اس کے ساتھ دغا بازی کرنا اور پھر کہنا کہ ہماری جمعے کی نمازیں مقبول ہو جائیں، ہمارا سید ہونا ہی ہمیں کام آ جائے، ہمارا امام صاحب ہونا یہ کام آ جائے، تو پھر ہم اس وقت دھوکے میں ہیں۔ اس لیے کہ جتنی بڑی فضیلت میری اور آپ کی اس امت نبی پاک کے کلمہ اور ان تمام تناظر اور نظام کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہماری عظمت تو ضرور ہے، لیکن اس عظمت کے لیے اس قدر ذمہ داری بھی ہمارے پر ہے۔ یعنی باپ کا رتبہ جتنا عظمت والا ہوتا ہے ویسی ذمہ داری بھی اس کی ہوتی ہے، بھائی کا رتبہ جتنا عظمت اور عزت والا ہوتا ہے ویسی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے والے اور قانون قرآن اور رسول اللہ کی رسالت کو اپنے لیے رکھنے والے اور تمام عالم کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد جنتی اور اللہ کا محبوب یقین کرنے کے ساتھ جہاں یہ شرف کی بات ہے, تو ان تمام چیزوں کا ثبوت کے لیے ہمارا اخلاق, ہمارا کردار یہ انتہائی لازم ہے. ہمارے چہرے, ہمارا لباس, ہمارا ملنا جلنا, غیروں کے ساتھ ہمارے مراسم اور تعلقات خود اس بات کی غمان ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. کسی نے کہا کہ جناب, مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب یہ بہت بڑے, یعنی میں عرض کہنے کے لیے, یہ بہت بڑے خاندان کے ہیں اور بہت بڑے اعلی مقام کے ہیں. تو میں نے کہا یہ ضرور ہے کہ ایک شرف کی بات ہے, اور اللہ رب العالمین جنہیں نسب کی فضیلت عطا فرماتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, یعنی اس پر اس بندے کا کوئی یارہ نہیں, اللہ نے اپنے فضل سے اس کو شرف عطا فرمایا ہے. لیکن اب اس کا اخلاق اور کردار بھی اس کے موافق ہونا چاہیے. یعنی ہم دعویٰ بیٹا حسین کا ہوں اور لہجہ ہمارا یزید والا ہو جائے, کردار ہمارا یزید والا ہو جائے, تو پھر یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی جو ہے کہ وہ شرم اور آر کی بات ہے. ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے. صرف ہم اس یقیناً اس فضیلت کے مدارج کو ضرور دیکھیں, اپنے مرتبے اور مقام کو ضرور دیکھیں, اس کا انکار بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا لو کام تمہارا کچھ ہے نہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو میں نے کہا تو کیا یہ مسلمان ہونا کوئی کم فضیلت تھی؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم کام ویسا نہیں کر پائے, لیکن یہ عجیب جملہ بھی کہہ دیا جاتا ہے, یعنی توازن سے ہٹ کر لو یہ کیسے, کام تو یہ صحیح نہیں کر پائے اور بنے مسلمان پھرتے ہیں. تو ہم نے کہا دیکھیے, تو وہ مسلمان ہونا تو اپنی جگہ پر ایک اچھا کام تھا اور وہ ضروری کام تھا, وہ دوسرا کام میں ٹھیک نہیں کر رہا, تو اس ٹھیک کام نہ کرنے کی وجہ سے میرے اسلام کو کہنا کہ جناب جو ہے کہ یہ بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی غیر یعنی سنجیدہ اور بڑا بیتکا قسم کا جملہ ہے. لو آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں. تو میں نے کہا جی مسلمان ہونا تو ایک ٹھیک کام تھا, ضروری کام تھا اور بڑا اہم کام تھا, وہ مجھے نصیب ہو گیا ہے. یہ کام میں نے غلط ضرور کیا ہے, لیکن اس غلطی کی وجہ سے جو کام مجھے اچھی طریقے سے مل چکا ہے وہ تو غلطی والا نہیں ہو سکتا. ایک لہجہ ہمارا یہ ہوتا ہے, اس سے بھی ہم نے تھوڑا کوائٹ کرنا چاہیے اور اپنے لہجے کو درست کرنا چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ جناب میں نہ ہو, جیسے یہود کہتے تھے نہ ہو ابنا اللہ و احباہ, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم ایمان والے ہیں. اب ہم چاہیں کم تولیں, چینی میں ملاوٹ کریں, چاول میں ملاوٹ کریں, چائے کی پتیوں میں ملاوٹ کریں, ہم لوگوں کے لیے جعلی پلاٹ تقسیم کریں, ہم لوگوں کے لیے جناب دھوکہ دہی کریں, کوئی ہمارے پاس آ جائے تو وہ حیران ہو جائے کہ انسان کی شکل میں بھی کوئی بھیڑیا ہو سکتا ہے. تو ایک جہاں وہ پہلی گفتگو میں ہم توازن نہیں رکھ پائے, تو یہاں پر وہ یعنی خلق کی جانبداری حقوق العباد, حقوق العباد اس کی جانبداری کبھی ہمارے لیے غیر متوازنی ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے فلاں آدمی سے تو کام ٹھیک نہیں کیا اور بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں. تو ایک افراد و تفریق, ایک یہ ہے کہ بندوں کی طرف اتنا جھک جانا کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اس کی نعمت کے لیے ناشکری کے جملے کہنا, اور پھر ایک طرف یہ ہے کہ خود کو اللہ کا اتنا قریب سمجھ لینا کہ بندوں کے حقوق کو پامال کر دینا. تو یہ دونوں اپنی جگہ پر انتہائی بھیانک صورت ہے. متوازن یہ ہے کہ مجھے ہے رسم ازاں لا الہ الا اللہ, کہ جب اللہ رب العالمین جل والا کو اللہ اور اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول میں نے اور آپ نے یقین کر لیا ہے, تو اب عمل کی صورت کے ساتھ یہ جملے تقریری نہ ہو بلکہ اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بلکہ خود ہی کو سنا رہے ہیں, اور خود عمل کرنے کے لیے اس پر ہم بیدار ہیں کہ جب ہم مومن ہیں تو پھر مومن, ایمان تو دل میں رہنے والی چیز ہے لیکن اس کا اظہار ہماری زبان سے ہوتا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کی کیا تعریف ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسول پر, میں فرشتوں پر, کتابوں پر, تو اس پر میں ایمان لایا. ایمان ہے تصدیق, تصدیق بمانا یقین, یقین چہرے کی صفت نہیں وہ دل کی صفت. تو ایمان تو رہتا دل کے اندر ہے لیکن وہ ظاہر کب ہوتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, ان تمام باتوں کو میں نے دل سے سچ جانا. کیسے پتا چلے گا؟ کہ اس کا زبان سے اقرار کر رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں جڑ کر اسلام اور ایمان کی صورت قائم ہو جاتی ہے. تو اب میں اللہ کا بندہ ہوں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور شریعت کا ماننے والا ہوں, یہ تصدیق تو میرے دل میں ہے, لیکن واقعتاً میں ایسا ہوں وہ میرے کردار سے پتا چلے گا, وہ میری زبان سے پتا چلے گا, وہ میرے عمل سے پتا چلے گا. لہذا ہمیں نا امید بن کر کہ جناب لوگ بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے, تو نا امید ہو کر نہ ایسے بھیانک جملے کہنے, نہ خوش فہمی میں آ کر کہ ہم تو قیامت کے دن بخش دیے جائیں گے, اب لوگوں کے معاملات کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا جائے. تو نہ یہ خوش فہمی ہونی چاہیے اور نہ یہ نا امیدی ہونی چاہیے, بلکہ توازن یہ ہونا چاہیے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا پر ایمان لاتا ہے، اس سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اور یہ شرف اور عزت جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اللہ کے نظام اور اس کے پسندیدہ کاموں کو کرے، اس احساس اس بیداری کے ساتھ اپنی زندگی کو وہ گزارے۔ خطائیں سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں، انسان کی سرشت کے اندر یہ موجود ہے۔ خطا ہو جانا یہ انسان کی طبیعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا یہ شیطان کی طبیعت ضرور ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جناب خطا ہو جانا یہ انسان کی طبیعت ہے، لیکن خطا پر مطلع ہو کر پھر اس پر ڈر جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان جب تک انسان رہتا ہے رب اسے معاف کرتا ہے، جب وہ شیطان ہو جاتا ہے تو رب کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی، یعنی خطا ہو گئی، یاد آیا، اس نے توبہ کر لیا، یہ رب کو خود پسند آتا ہے، اور خود فرمایا کہ ایسے بندے اگر توبہ نہ کریں تو میں ایسی قوم لے کر آؤں، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسی قوم کو لاؤں گا جن سے خطائیں ہوں گی اور پھر وہ مجھ سے ڈر کر معافی مانگیں گے۔ تو خطا کا ہو جانا یہ بری بات نہیں، خطا کو خطا جان کر اس پر ڈھیل بن کر جم جانا یہ شیطان کی صفت ہے، کیونکہ ابلیس کو یہ پتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن اس پر وہ جمع ہے، رجوع اللہ نہیں کرتا، ندامت نہیں کرتا، شرمندگی نہیں کرتا، اگلے کے حق ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ابلیسیت ہے، اور انسانیت کا شرف کیا ہے کہ اگر ایک دانہ حلق سے غیر ارادی طور پر بھی اگر حلق سے اتر جاتا ہے اور جب اس پر اطلاع اور شعور بحال ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو خطا ہو جانا یہ انسان کی طبیعت کے خلاف نہیں، رب اس سے ناراض نہیں ہوتا، خطا ہو جائے توبہ کر لے، تو اللہ تو رب العالمین یہ فرماتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ ایسی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ گھری سے پاک جامع ترمذی کے اندر سیدنا صدیق اکبر سے آتی ہے، اور اس کا بڑا عجیب مضمون ہے کہ فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤں، ہر انسان خطا کار ہے، وہ خیر الخطاکین خطائین، لیکن اچھا خطا رکھا، اچھا خطا کار۔ ارے خطا کار کیسے اچھا ہو سکتا ہے، جب خطا کار ہی رہا ہو، غلطی کر بیٹھا تو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب انسان اپنی سرشت اور اپنی فطرت کے خول کے اندر رہتا ہے تو اس کے عیب بھی جو ہوتے ہیں وہ رب کو اچھے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کل ابن آدم خطا ہوں، انسان کی سرشت میں خطا کر لینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ خیر الخطائی، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے، التوابون، جو خطا پر جب مطلع ہو جائے تو فوراً ندامت کے لیے سر کو جھکا لے۔ تو لہذا خطا کا ہو جانا یہ انسان کی سرشت میں ہے، لیکن خطا پر مطلع ہو کر متکبر ہو جانا کہ میں کیوں جھکوں، میں نے کیا غلطی، میں نے کیوں معافی مانگا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم میرے اور آپ کے آقا جن کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے، ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین، جن کے صدقے اللہ رب العالمین نے یہ زمین آسمان کو پیدا کیا، اور جن کی شان و عظمت کو دکھانے کے لیے میدان محشر کو بپا کیا جائے گا، ورنہ سب جانتا ہے خدا کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا، لیکن پھر بھی سب کو قبروں سے نکال کر ان کا فیصلہ کرانے کے بعد، پھر دوبارہ سب کی سننے کے بعد، پھر محبوب کو آگے کیا جائے گا کہ تجھے دوں گا اختیار، اب تو سب کو بخشوا لے۔ تو قاعدہ تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شان ان کی دکھائی جانی ہے، ورنہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا۔ یہ بتانا تھا کہ جن کے لیے بنایا گیا تھا انہی کے ہاتھوں سے تمہیں بخشواؤں گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ ان باتوں کی طرف ہمیں خاص کہ توجہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے اور یہ لازمہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں تو ایسی عظمت و شان معصوم کہ جن سے گناہ صغیرہ کبیرہ ارادتن ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ حضور سے دیکھو گناہ ہوتا کب ہے، تو صوفیہ یہ فرماتے ہیں گناہ جب ہوتا ہے جب بندہ رب سے غافل ہوتا ہے، اور رب سے غافل کب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ باس دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا پین بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر کے کی بورڈ کے اوپر آپ کی انگلیاں بالکل ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک سانس پر آپ کی کنٹرول ہوتی ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ تو لیکن جہاں پر آپ کو پتا چل گیا کہ جناب لائٹ، یعنی آپ سے مراد یعنی انسان کے سرشت اور طبیعت میں بتا رہا ہوں، لائٹ چلی گئی یا آپ کو پتا ہے کہ باس اس وقت جناب جو ہے کہ وہ کرسی پر نہیں ہے، تو پھر تھوڑا دیر بندہ اپنے سسٹم کو آف کر کے آرام سے وہ بیٹھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کب آتی ہے کہ جب پتا چل جائے کہ وہ نہیں دیکھ رہا، وہ موجود نہیں۔ تو اب یہاں پر فرمایا گیا کہ خطا کب ہوتی ہے، انبیاء تو 100 دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ اللہ کی حضور استغفار کرتا ہوں۔ تو خطا کب ہوتی ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں انسان گناہ جب کرتا ہے، خطا جب کرتا ہے، کیونکہ گناہ ہی پر تو استغفار ہے، خطا ہی پر تو توبہ ہے،
اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک دن میں 100 دفعہ رب سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو کہا گیا یہ خطا تو جب ہوتی ہے کہ جب بندہ رب کو بھولتا ہے، حضور کا رب کو بھولنا علیہ باللہ یہ تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور رب کو بندہ کب بھولتا ہے؟ تو فرمایا جب ہوتا ہے جب شیطان اس کے قریب آتا ہے اور شیطان اس کی توجہ کو اپنی طرف گویا کہ راغب کرتا ہے، اور اس کی توجہ جب رب سے ہٹتی ہے اور وہ شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ شیطان کی طرف مائل ہو جانا، اس کی طرف جھک جانا خود ایک گناہ ہے اور یہ عمل ہوتا ہے. تو یہ نبی پاک سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کو سنبھالنے والے اور آپ کو قدموں میں بیٹھنے والے فاروق اعظم کی یہ شان بن گئی ہے کہ حضور فرماتے ہیں عمر تو میری صحبت میں بیٹھ کر ایسا ہو گیا ہے کہ جس راستے سے تو گزر جائے اس راستے کو شیطان اختیاری نہیں کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت والی چھتری کے نیچے اگر آ جائیں، وہ معصوم تو نہیں لیکن عصمت والی بارش کے چند قطرے ان پر گریں باعتبار محفوظیت کے، تو ان کا مقام یہ ہو جائے کہ ابلیس ان کے راستے کو اختیار نہ کرے، یعنی ان کے قریب نہ آئے، ان کے معاملات میں ان کو ڈسٹرب نہ کرے اور ان کی توجہ رب سے اپنی طرف نہ کرے. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی. تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 100 دفعہ استغفار کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ضروری نہیں کہ استغفار، اب ظاہر سی بات ہے یہ میرا اور آپ کا نظریہ کیا ہوتا ہے، جب میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں توبہ کیوں کروں؟ بھائی استغفار کریں، جی میں نے 100 دفعہ کر لیا، 15 دفعہ کر لیا، اور پھر ہمیں دل میں یہ اطمینان کہیں سے اڑ کر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب توبہ کی اور کیا ضرورت ہے، جملہ آپ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں یہاں تو گناہ ہی نہیں ہے اور اس پر دن میں 100 اس سے زیادہ کثرت سے استغفار، اور اس طرح قیام کی صورت میں استغفار کے پاؤں متورم ہو جا رہے ہیں، اللہ اکبر. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ حدیث پاک کے جملے سے علماء نے لکھا کہ استغفار خود جو ہے وہ سید الوظائف ہے، رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جملہ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ شکرانے کا جملہ، اور بندے کی زبان سے سب سے نیک جملہ جو بطور وظیفے کے خدا کی بارگاہ میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے وہ توبہ کے جملے، وہ استغفار کے جملے ہیں. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرنا یہ آپ کی ترقی مدارج اور دن بدن کے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حبیب تیرے گزرے ہوئے لمحے کے مقابلے پر ہم آنے والی گھڑیوں کو تجھے بڑھاتے رہیں گے. اس شکرانے پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کے جملے اللہ کی بارگاہ میں کہنا، اور وہ جملے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ میں سب سے زیادہ خدا کو جانتا ہوں اس لیے میں خدا سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، کیونکہ خدا سے ڈرنا خود ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کے مرتبے کو نہیں لے سکتی، اور عبادت بندے کی عبادت اس وقت بنتی نہیں جب تک خوف خدا کا یہ گویا کہ مقدس عنصر اور یہ تصور ان عبادتوں کے اندر نہ آ جائے. تو سورۃ النساء کی اس آیت کے مضمون کی طرف توجہ کرنی چاہیے. وقت کیونکہ مختصر تھا اور ختم ہو گیا اسی تمہید کے اندر، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں آیت نمبر 113 جو سورۃ النساء کی بڑی بنیادی آیت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب غیر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات، تمہارے معاملات سیاسی، اخلاقی، سماجی، اور اس ریاست مدینہ کو امن کی طرف رکھنے کے لیے کیا ہونے چاہیے، کتنے حد تک تم بڑھ سکتے ہو اور کہاں سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں، یعنی سیاست تم کرو گے اپنی ہوس سے نہیں ہمارے کہنے سے، کہاں تک یہ نہیں. سیاست اس کا مطلب ہے ضرور کہ اگلے کی ریسپیکٹ کی جائے، اس کے مقام کو دیا جائے، اس کے حقوق کی حفاظت کی جائے، اور اپنے قوم کا امین بن کر لوگ ان کے مقام اور ان کی ضروریات کے لیے کوششیں کی جائیں. یہ تو نبیوں کا کام ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء حضور فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء خود سیاست کرتے تھے. لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ میری شخصیت ابھر کے سامنے آئے اور اگلے کو راضی کرنے کے لیے میں ہر وہ کام کر لوں جو اسے پسند ہے، یقینا وہ کام کرنا چاہیے، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ رواداری کی ان حدود کو اسلام نے قائم کر دیا ہے کہ ایسی چیز جو دین کی پامالی اور اللہ کی توحید سے متصادم ہو جائے گی اس کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کون سی سیاست ہے کہ ہندوؤں کے حقوق کو پاسداری کرنا یا ہماری ریاست پاکستان کے اندر ان کے حقوق، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا. یقین شریعت مطہرہ اس کا درد دیتا ہے، ہر مسلمان منبر پر، محراب پر ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے، ہر مسلمان عملی طور پر اس کو جانتا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں وہ اس ریاست کے اندر خاص طور پر ہماری طرح ایک درجہ رکھتے ہیں، ان کے عبادت خانے ہوں، ان کے معاملات ہوں، ان کی چیزیں ہوں، ان کو ریاست نے آزادی دی ہے، ان کو اخلاقی طور پر ہم درس ضرور دیں گے. جبر و استبداد کے ساتھ کام کرنا یہ شریعت مصطفیٰ کی حکم کے خلاف ہے. اخلاق، رواداری اور وہ تمام حقوق جو سماج میں ایک مسلمان کو حاصل ہے وہ اقلیتوں کو بھی حاصل ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے دیوالیوں میں جا کر ان کی مندروں میں پوجا کی جائے، معاذ اللہ۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ الحاد بے دینی، اور یہ اپنی ذات اور اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے، یہ سیاست نہیں، یہ خود ایک فساد ہے۔ اس لیے کہ سماج کے حقوق تم نے ان کے وہاں جا کر پوجا کر لی، ان کے حقوق کی طرف تم بڑھ گئے، اور جو مسلمانوں کے حقوق تھے ان کو تو تم نے پامال کر دیا۔ تو سیاست تو توازن کا نام ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ ان تک رکھا جائے، اور جو مسلمان کا حق ہے وہ مسلمان تک رکھا جائے۔ یہ ساری سمجھ ہمیں سورۃ النساء بہت خوبصورت انداز میں دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اخلاقی زندگی کو سدھارنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم مکمل طور پر وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے محلوں میں وہ نظام لائیں، تو ہمارا گھر ایک خود ایک ریاست ہے، اس میں ہم نماز کا نظام لا سکتے ہیں، اس میں ہم سچائی کا نظام لا سکتے ہیں، اس میں ہم امانت کا نظام لا سکتے ہیں، اس میں ہم حیا شرم کا نظام لا سکتے ہیں، اس میں عدل و انصاف کا نظام لا سکتے ہیں۔ کم سے کم میں اور آپ اپنے گھر ہی میں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی قانون کے حوالے سے کہیں تو ضرور یہ رحمت قیامت کے دن ہمارا ساتھ دے گی، اور ہماری گردنیں اس پھندے سے چھڑا دی جائیں گی کہ میرے دین کے پیغام کو تم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا۔ تو ہمارا گھر خود ہمارے لیے ایک ملک اور ریاست ہے، اس میں ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تک سرکار کا اخلاق، کردار، اللہ کے حقوق، عبادات، اس کی لگن اور ذوق کو پہنچانا، یہ اپنے درجے کے اندر مجھ پر اور آپ پر یہ فرض العین ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، رسول پاک نے فرمایا تم میں ہر شخص جو اپنے ماتحت لوگوں کو رکھتا ہے اور وہ کنبے میں بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے ان کے لیے حق اور احسان کی بات کیوں نہیں کی۔ اللہ ہمارے بازاروں سے خیانت کو ختم کرے، ہمارے ممبروں سے خیانت کو ختم کرے، ہماری عدالتوں سے خیانت کو ختم کرے، ہماری ریاست سے خیانت کو ختم کرے، ملاوٹ کے اور یہ حوث کے اور خود غرضی کے نظام سے اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کے پاک سینے کو اس گندگی سے پاک کرے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ کا پیکر بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔